السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے صدارتی محل کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے مزید قیدی رہا کر دیے ہیں اور قیدیوں کے تبادلے پر پیش رفت جاری ہے. صدارتی محل کی ایک ٹویٹ میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ افغان سیکورٹی فورسز کے باقی قیدیوں کو رہا کر دیں. اس سے قبل افغانستان کی قومی افہام و تفہیم کی کونسل کے ترجمان فریدوم خوازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم متوقع طور پر جمعرات کے روز دوحا روانہ ہونے والی ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے تبادلے کے اقدامات جاری ہیں اور ان کے مکمل ہوتے ہی امن بات چیت کا آغاز ہو جائے گا. دریاسنا قندھار صوبے کے فوجی اہلکار بریگیڈیئر یاہیا اولابے نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبے میں 4 افغان کمانڈوز کو رہا کر دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے آج کسی وقت 2 مزید افغان فوجی کمانڈو رہا کیے جانے کی توقع ہے. افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے تصدیق کی کہ افغانستان کے فوجی کمانڈوز کو رہا کر دیا گیا ہے اور افغان حکومت نے طالبان کے باقی قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے. بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ چین نے ایک بار پھر مشرقی لداخ میں سرحدی خلاف ورزی کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا. تاہم چین نے ان الزامات کی تردید کی ہے. پیر کو بھارتی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے بعد طے پانے والے معاہدے کے باوجود چینی فوج نے اس علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کی. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہفتے کو اس وقت پیش آیا جب چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے لداخ کی پیانانگ توسو جھیل کے جنوبی کنارے سے سرحدی حد بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی جسے بروقت کاروائی کر کے ناکام بنا دیا گیا. دوسری طرف چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زھاؤ لی جیان نے پیر کو نیوز کانفرنس کے بتایا کہ چینی افواج لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی مکمل پاسداری کر رہی ہیں اور اسے کبھی عبور نہیں کیا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ سرحدی معاملات اور زمینی صورتحال پر دونوں ممالک آپس میں رابطے میں ہیں. بھارت نے لداخ میں چین کے ساتھ پیدا ہونے والی تازہ کشیدگی کے پیش نظر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے علاوہ بھوٹان اور نیپال کی سرحدوں پر بھی اپنی نگرانی سخت کر دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ نے بھارتی سرحدوں کی حفاظت پر مامور مسلح افواج کو الرٹ کر دیا ہے. ایران اور 5 عالمی طاقتوں کے گروپ کے درمیان ہونے والی بات چیت کی قیادت کرنے والی یورپی یونین کی عہدیدار نے کہا ہے کہ شراکا سن 2015 میں طے پانے والے جوہری سمجھوتے کو قائم رکھنے کا عزم رکھتے ہیں جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو پابندیوں میں نرمی کے بدلے محدود کرنا ہے. ہیلگا شمٹ نے ویانا میں ہونے والی ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بات چیت کے شرکا ایران سمجھوتے کو قائم رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں اور موجودہ چیلنجوں کے باوجود اس سمجھوتے کے مکمل اطلاق کو یقینی بنانے کا حل تلاش کریں گے. برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی نے ان مذاکرات میں حصہ لیا جو اس سمجھوتے کو بچانے کی تازہ ترین کوشش ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فرانسیسی فقاہیہ جریدے چارلی ایبڈو کی طرف سے پیغمبر اسلام کے مبینہ طور پر قابل اعتراض خاکے دوبارہ شائع کرنے کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کے بقول اس متنازع عمل کی وجہ سے مبینہ طور پر اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ان کے بقول اس اقدام کو آزادی صحافت یا آزادی اظہار کے اقدام کے طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو نے یہ متنازع خاکے ایک ایسے وقت میں دوبارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب جنوری سن 2015 میں پیرس میں چارلی ایبڈو کے دفتر پر ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث 5 افراد کے خلاف مقدمے کی سماعت بدھ کو پیرس میں شروع ہو رہی ہے. سماجی رابطے کی سائٹ فیس بک نے پاکستان سے آپریٹ ہونے والے ایسے جعلی اکاؤنٹس اور پیجز کو غیر فعال کر دیا ہے جن سے منظم مہم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا. کمپنی کی داخلی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض نیٹ ورک خطے میں مربوط انداز میں مشتبہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری پہلی رپورٹ کے ساتھ، سماجی رابطے کی سائٹ فیس بک نے پاکستان سے آپریٹ ہونے والے ایسے جعلی اکاؤنٹس اور پیجز کو غیر فعال کر دیا ہے جن سے منظم مہم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ کمپنی کی داخلی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض نیٹ ورک خطے میں مربوط انداز میں مشتبہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے آن لائن پلیٹ فارم پر غیر اخلاقی مواد ہٹانے کے لیے اپنے نئے اقدام میں 5 ڈیٹنگ ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان ڈیٹنگ ایپس میں ٹینڈر، گرائنڈر، ٹیگ، سکاؤٹ اور سی ہائی شامل ہیں۔ پی ٹی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون اتھارٹی کو اختیار دیتا ہے کہ غیر مناسب مواد نہ ہٹائے جانے پر متعلقہ ویب سائٹ یا ایپ کو بند کر دیا جائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
فیس بک کی جانب سے لگائی گئی ایک بلاگ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ داخلی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ بعض نیٹ ورک خطے میں مشتبہ مربوط سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ فیس بک کی رپورٹ کے مطابق ان اکاؤنٹس پر پایا جانے والا زیادہ تر مواد پاکستان کی فوج کی حمایت میں تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسے 453 فیس بک اکاؤنٹس، 103 پیجز، 78 گروپس اور 107 انسٹاگرام اکاؤنٹس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیم بولو بی کے ڈائریکٹر اسامہ خلجی کہتے ہیں کہ فیس بک کی رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس اور نیٹ ورک کے ذریعے سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جو کہ عوامی رائے کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس ایک بڑا اور قابل تشویش مسئلہ ہے، تاہم فیس بک کی جانب سے ان جعلی اکاؤنٹس کی بندش خوش آئند ہے۔
یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک طرح سے آبویسلی ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کے ذریعے کافی آن لائن نیریٹیو کیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح یہ فیک نیوز جسے کہا جاتا ہے یا ڈس انفارمیشن کہا جاتا ہے، اس کا ایک یہ پہلو ہے جو کہ فیس بک نے اس کے خلاف آج کیا ہے۔
دوسری جانب پاکستان نے آن لائن پلیٹ فارم پر غیر اخلاقی مواد ہٹانے کے اپنے نئے اقدام میں 5 ڈیٹنگ ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان ڈیٹنگ ایپس میں ٹینڈر، گرائنڈر، ٹیگ، سکاؤٹ اور سی ہائی شامل ہیں۔ پاکستان میں ٹیلی مواصلات کے نگران ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ اپلیکیشنز کے غیر اخلاقی اور غیر مہذب منفی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پلیٹ فارمز کی انتظامیہ کو ڈیٹنگ کی خدمات ختم کرنے اور پاکستان کے مقامی قوانین کے مطابق لائیو سٹریمنگ کے مواد میں تبدیلی کا کہا تھا۔ پی ٹی اے کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ان پلیٹ فارمز نے مقررہ وقت کے اندر نوٹسز کا جواب نہیں دیا، لہٰذا اتھارٹی نے مذکورہ اپلیکیشنز کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پی ٹی اے کے ترجمان خرم مہران نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 5 اپلیکیشن ڈیٹنگ ایپ ہیں جن پر ایسا مواد موجود تھا جو پاکستان کے قانون کے مطابق غیر قانونی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آن لائن پلیٹ فارمز پر یہ پابندیاں برقی جرائم کی روک تھام کے قانون 2016 کی شک نمبر 37 کے تحت لگائی گئی ہیں، جو پی ٹی اے کو اختیار دیتی ہیں کہ غیر مناسب اور غیر اخلاقی مواد کو ہٹایا یا بلاک کیا جائے۔
یہ جو مٹیریل ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، وہ قانون کی وائلیشن ہے، اسی وجہ سے اس کو بند کیا گیا ہے، اور جو بھی چیز اس طرح کی قانون کے مطابق نہیں ہوگی اس کو بند کرنے کا کیونکہ اختیار پی ٹی اے کو دیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا ادارہ پی ٹی اے بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو آزادیاں ہیں ان کے اوپر یقین رکھتا ہے۔
تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ آن لائن سرگرمیوں سے متعلق قانون کو انٹرنیٹ پر اظہار رائے کو سلب کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور غیر اخلاقی مواد کے نام پر حکومت اور ریاستی اداروں پر تنقید کرنے والی خبروں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیا تھا، اور یوٹیوب جیسی اپلیکیشن کو مقامی قوانین کے مطابق ریگولیٹ کرنے کا کہا تھا۔ گزشتہ ہفتے پی ٹی اے نے ویڈیو شیئرنگ ایپ یوٹیوب سے کہا تھا کہ وہ غیر اخلاقی، بیہودہ، فحش اور نفرت انگیز مواد کو پاکستان میں دکھائے جانے سے روکیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں وزارت داخلہ نے امریکی بلاگر اور ڈاکیومنٹری فلم پروڈیوسر سنتھیا ڈی ریچی کی طرف سے ویزا توسیع کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور انہیں 15 روز کے اندر اندر پاکستان چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. سنتھیا ڈی ریچی اور ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اعلی عدالتوں سے رجوع کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے.
وزارت داخلہ کے ایک مختصر بیان میں امریکی شہری و بلاگر سنتھیا ڈان ریچی کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ ویزا کن وجوہات کی بنا پر مسترد کیا گیا اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا. امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی کے ویزے کی مدت مارچ میں ختم ہوئی. تاہم کرونا کی صورتحال کے باعث پاکستان میں موجود تمام غیر ملکیوں کے ویزا میں 31 اگست تک توسیع کر دی گئی تھی. سنتھیا ڈان ریچی کے ویزے کی مدت بھی 31 اگست کو ختم ہو چکی تھی اور انہوں نے ویزے کی توسیع کے لیے درخواست پہلے ہی دے رکھی تھی، جسے وزارت داخلہ نے اب مسترد کر دیا ہے. حکومت کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزارت داخلہ نے سنتھیا ریچی کو 15 دن کے اندر اندر پاکستان چھوڑنے کے احکامات جاری کیے ہیں. اس بارے میں سنتھیا ریچی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ جانتی ہے کہ وہ کس کے دباؤ میں ہیں. پاکستان میں قیام کے 10 سال کے دوران پہلی مرتبہ میری ویزا درخواست مسترد کی گئی ہے. سنتھیا کا کہنا تھا کہ اس ویزا مسترد کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی. سنتھیا کے وکیل عمران فیروز ملک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سنتھیا ڈی ریچی کا ویزا مسترد ہونا افسوسناک ہے. گزشتہ کئی سالوں سے انہیں توسیع دی جا رہی تھی، لیکن اس بار سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کا ویزا مسترد کیا گیا ہے.
فرسٹ ٹائم ریفیوز ہوا ہے، اس سے پہلے 10 بار ویزا اپلائی ہوا اور کبھی ریفیوز نہیں ہوا. اب یہ کیونکہ وہ کچھ سچویشن کریٹ ہوئی ہے تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ سیکٹری انٹیریئر جو ہیں وہ میرٹ پیس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہماری ویزا الاؤ کریں گے اور ہمیں ویزا گرانٹ کریں گے انشاءاللہ.
پاکستانی وزارت داخلہ کے ریکارڈ کے مطابق سنتھیا ریچی گزشتہ 10 برسوں میں تقریباً 50 مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں. سنتھیا ریچی اگرچہ کئی سالوں سے پاکستان میں ہیں، لیکن حالیہ عرصے میں ان کا نام اس وقت زیادہ سامنے آیا جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئر پرسن بینظیر بھٹو کے حوالے سے متنازع ٹویٹ کی. اس کے بعد انہوں نے ایک فیس بک لائیو میں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، یوسف رضا گیلانی اور مختوم شہاب الدین پر جنسی ہراسانی کے الزامات لگائے. رحمان ملک اور دیگر سیاستدان ان الزامات کی مکمل طور پر تردید کر چکے ہیں. ان الزامات سے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سنتھیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف ایف آئی اے اور پولیس کو درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں. سنتھیا ریچی کے حوالے سے عدالت میں جمع کروائی گئی ایک رپورٹ میں وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ امریکی بلاگر کسی قسم کی غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فرانسیسی فقہی جریدے چارلی ابرو کی طرف سے پیغمبر اسلام کے مبینہ طور پر قابل اعتراض خاک کے دوبارہ شائع کرنے کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کے بقول اس متنازع عمل کی وجہ سے مبینہ طور پر اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ان کے بقول اس اقدام کو آزادی صحافت یا آزادی اظہار کے اقدام کے طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. فرانسیسی جریدے چارلی ابرو نے یہ متنازع خاکے ایک ایسے وقت پر دوبارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا جب جنوری 2015 میں پیرس میں چارلی ایبڈو کے دفتر پر ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث بعض افراد کے خلاف مقدمے کی سماعت بدھ سے پیرس میں شروع ہو رہی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کے تازہ شماری میں درجن کے قریب متنازع خاکے شائع کیے گئے ہیں جو پہلی بار ایک ڈینش جریدے میں 2005 میں شائع ہوئے تھے. بعد ازاں انہیں فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو نے 2006 میں شائع کیا تھا، جس کے بعد مسلمان حلقوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. چارلی ایبڈو کے تازہ شماری کے جریدے کے سرور پر اس کارٹونس کا بنایا گیا خاکہ بھی شامل کیا گیا ہے جو پیرس میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہو گیا تھا. چارلی ایبڈو کے تازہ شماری کی سرخی میں کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا ہے. ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک ٹویٹ میں فرانسیسی جریدے میں شائع ہونے والے متنازع خاکوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس متنازع عمل کی وجہ سے ان کے بقول اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. ان کے بقول آزادی صحافت یا آزادی اظہار کے اقدام کے طور پر انہیں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کے بقول ایسے اقدامات پرامن بقائے باہمی کے ساتھ ساتھ ان کے بقول سماجی اور بین المذہب عام آہنگی کی عالمی خواہشات کے لیے باعث نقصان ہیں. فرانسیسی جریدے میں شائع ہونے والے متنازع خاکوں کے اشاعت کے بعد آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے بارے میں ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی ہے. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ آزادی اظہار کا حق ہر فرد کا ایک بنیادی حق ہے، لیکن ان کے خیال میں اسے استعمال کرتے ہوئے یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس اقدام کی وجہ سے کسی شخص یا طبقے کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور صحافی زاہد حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہاں لیکن تھوڑا سا یہ تو ہے، تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے لاز جو بھی ہوتے ہیں ویسٹ میں بھی، تو ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم تو ہے، آپ کو فریڈم آف موومنٹ بھی ہے، آپ کو بہت ساری شہری آزادیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی آزادی پہ اثر انداز نہیں ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے، اور یقینی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو ہے
دوسری طرف انسانی حقوق کے موخر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن کا کہنا ہے کہ مذہبی رواداری کے لیے مختلف مذاہب اور برادریوں کے درمیان مکالمے کے ذریعے مذہبی رواداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
میرا خیال ہے جو او آئی سی ہے اس کو پالیسی بدلنی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ وہی اپروچ کرے ملکوں کو جہاں ہوتا ہے، بجائے انڈیویجل کنٹریز کے مسلمانوں کے او آئی سی کو ایک مشترکہ موقع بنانا چاہیے۔
یاد رہے کہ چارلی ہیبڈو 2006 میں بھی پیغمبر اسلام کے متنازع خاکے شائع کر چکا ہے، جبکہ جنوری 2015 میں پیرس میں فرانسیسی جریدے کے دفتر پر ہونے والے حملے میں چارلی ہیبڈو کے اعلی مدیر سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں متنازع خاکے بنانے والا کارٹونسٹ بھی شامل تھا۔ بعد ازاں فرانسیسی پولیس نے چارلی ہیبڈو میں ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن اس حملے میں مبینہ طور پر ملوث دیگر 14 افراد کے خلاف بدھ کو پیرس میں مقدمے کی سماعت شروع ہو رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف شمالی پہاڑی علاقوں بشمول وادی سوات میں پچھلے کئی دنوں سے شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں دریائے سوات اور دیگر برساتی ندی نالوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیلاب کی صورتحال نے علاقے کی روزمرہ معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے، جبکہ ایک ہفتے سے کم عرصے میں سوات میں بارش سے ہلاکتیں 20 سے زیادہ ہو گئیں۔ پشاور سے شمیم شاہد اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے مختلف شمالی پہاڑی علاقوں بشمول وادی سواد میں شدید بارشوں، دریاؤں اور برساتی ندی نالیوں میں طغیانی آنے سے نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے جاری کردہ بیان کے مطابق بارشوں اور دریائے سواد میں سیلاب آنے سے مدین، بحرین اور کالام کے علاقے متاثر ہوئی ہے۔ مدین ہی سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی خان اکبر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
یہاں پہ 2010 کے بعد، پورا 10 سال بعد 2020 میں ایسے خطرناک سیلاب جو ہے آئے ہیں کہ انہوں نے پورا علاقہ مدین، بحرین اور کالام کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور پوری مختلف گاؤں جو ہیں، انگراباد کالونی، جوفین کالونی، اپا ڈالے اور ساتھ ہی دیگر جو علاقے ہیں، اسپتال کالونی، اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ساتھ ہی مدین باڈالے رابطہ پل مکمل طور پر درجہ برد ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پہ مدین سے کالام تک سڑک جو ہے وہ جگہ پہ جگہ جو ہے وہ خراب ہے، تباہ حال ہے، اور ساتھ ہی بارش جو ہے وہ بدستور جو ہے جاری ہے۔
سواد کے ڈپٹی کمشنر ثاقب اسلم کا کہنا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال قابو میں ہے۔
سیلاب کا لایا تھا، بہت بڑا سیلاب بھی ریلا تھا، لیکن وہ اب گزر چکا ہے، اب واٹر کافی حد تک ریسیڈ ہو گیا ہے۔ ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت خواجہ خیلہ میں تقریباً 27-28 ہزار واٹر فلو ہے کیوسے۔ باقی جو اقدامات ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ امیڈیٹلی جو پچھلے 3-4 سال میں ایریگیشن نے نیٹ ورک بنایا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بڑا ڈیمیج نہیں ہوا۔ اس وقت تک تمام کے تمام روڈ کالام تک کلیئر ہو چکے ہیں، کسی جگہ بھی کوئی روڈ بند نہیں ہے۔
ثاقب اسلم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 افراد کے مرنے کی تصدیق کی ہے۔
ٹوٹل کیجولٹیز ہماری جو ہیں ہیومن کیجولٹیز وہ 5 ہیں، جس میں 3 تو روف کولیپس اور لوال کولیپس تھی، 2 بندے ایسے تھے کہ جو ڈراؤننگ میں جن کی شہادت ہوئی ہے۔
خان اکبر نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
یہاں پر امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ معمول جاری ہے جس کے استاد ثاقب رضا اسلم اور ساتھ ہی یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر پہ ہے سکندر خان ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ
سوات کے علاوہ چترال شانگلا اور مانسیرا میں بھی شدید بارشوں نے نظام زندگی کو متاثر کیا ہے. مانسیرا میں ایک گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد کے مرنے کی اطلاعات ملی ہے. شدید بارشوں اور سیلابوں سے ایک ہفتے کے دوران سب سے زیادہ مالی اور جانی نقصان سوات ہی میں ہوا ہے. چند روز قبل مدین کے نواحی گاؤں شاہگرام میں دریائے سوات کے کنارے 45 گھر دریا برد ہوئے تھے جن میں مجموعی طور پر 15 افراد ہلاک، 9 زخمی اور 5 لاپتہ ہوئے تھے. لاپتہ افراد میں سے ایک بچی کی لاش منگل کی شام منگورا کے قریب دریائے سوات سے برآمد ہوئی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
کراچی میں گزشتہ ہفتے ہونے والی شدید بارشوں کا سلسلہ تو تھم چکا ہے مگر عوام کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی، جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. ادھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شہر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا ہے. آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ملک کے بڑے شہروں کا انتظام بہتر بنانے کے لیے ترجیحات طے کی جائیں، لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق سول اور عسکری قیادت کی ملک کے معاشی مرکز کی حالت زار تبدیل کرنے کے لیے سنجیدگی کے باوجود مسائل کا دائمی حل تلاش نہیں کیا جا رہا. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
ملک کے سب سے بڑے شہر اور صوبائی دارالحکومت کراچی میں گزشتہ ہفتے بارش کی تباہ کاریوں سے جہاں عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، وہیں شہر کے دہائیوں سے حل طلب مسائل پر غور اور اس پر بحث و مباحثہ بھی شدت اختیار کر گیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے پیر کو اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزارت منصوبہ بندی کو حکم دیا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو جلد حتمی شکل دی جائے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اس ہفتے کے آخر میں کراچی کا دورہ کر کے شہر کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت کی کوششوں سے آگاہ کریں گے. اس دورے میں وزیراعظم کی وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس سے قبل وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان قائم رابطہ کمیٹی کے کئی اجلاس میں بھی دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے سیاسی اختلافات کے باوجود مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا. دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی منگل کو کراچی کا دورہ کیا اور حالیہ بارشوں کے بعد شہر میں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا. فوجی ترجمان کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملک کا کوئی بھی شہر اس سطح کی قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس تباہی سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بنائے گئے منصوبوں کو فوج کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا تھا کہ اس قدرتی آفت نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ملک کے بڑے شہروں کا انتظام بہتر بنانے کے لیے ترجیحات طے کی جائیں تاکہ آئندہ ایسی تباہی سے بچا جا سکے. دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ فوج کی کراچی کے دہائیوں سے حل طلب مسائل سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی مثبت ہے، مگر شہر کے بلدیاتی مسائل کا دائمی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی اردو یونیورسٹی میں استاد اور مصنف ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور بلدیاتی حکومتوں کی مضبوطی سے ممکن ہے، جس کے لیے فی الحال کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی.
دیکھیے، یہ جو سارے بیانات ہیں چیف آف اسٹاف کے، وزیر اعظم کے، یہ کوئی مسئلے کے دائمی حل کے لیے نہیں ہے بلکہ وقتی حل مسئلے کے حل کے لیے. چیف آف اسٹاف کو تو چاہیے تھا کہ ڈی ایچ اے میں جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کا حکم دیتے. وہاں جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کنٹرولمنٹ بورڈ کا آڈٹ کرایا جائے اور ڈی ایچ اے کا آڈٹ کرایا جائے، اس کے بارے میں وہ توجہ دے. یہ عذاب الہی نہیں ہے بلکہ نااہلیت ہے پلانرز کی، جن کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور وہ کیوں ہوئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. مگر مسئلے کا حل اصل میں سپر منسٹر کارپوریشن اختیار، یہ پیپلز پارٹی والے نچلی سطح تک بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دیے، اصل حل وہی ہے.
سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب تحریک انصاف اور اس کی اتحادی ایم کیو ایم کو کراچی کی بدترین صورتحال پر اپنے حامیوں کی ناراضگی کا سامنا ہے، تو دوسری جانب پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی گرفت کو کسی صورت کمزور نہیں کرنا چاہتی، جس کی وجہ سے دونوں فریقین شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گزشتہ چند ہفتوں میں بہرحال ایک دوسرے کے قریب ضرور آئے ہیں. تاہم اس تعاون کو ابھی نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
بھارت نے لداخ میں چین کے ساتھ پیدا ہونے والی تازہ کشیدگی کے پیش نظر لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی کے علاوہ بھوٹان اور نیپال کی سرحدوں پر بھی اپنی نگرانی سخت کر دی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزارت داخلہ نے بھارتی سرحدوں کی حفاظت پر مامور مسلح فورسز کو الرٹ کر دیا ہے. یہ فیصلہ منگل کے روز وزارت کے ایک اعلی سطحی اجلاس میں کیا گیا. تازہ صورتحال کے پیش نظر سیکرٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا اور آرمی چیف جنرل منوج مکند نرو نے میانمار کا اپنا دورہ مؤخر کر دیا ہے. وہ بدھ کے روز دورے پر جانے والے تھے. تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان موجودہ کشیدگی طویل عرصے تک قائم رہ سکتی ہے. مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
ذرائع کے مطابق انڈو تبتن بارڈر فورس آئی ٹی بی پی کو اتراکھنڈ، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، لداخ اور سکم میں الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ بھارت نیپال اور بھارت بھوٹان سرحد کی حفاظت پر تعینات سشستر سیما بل ایس ایس بی کو بھی الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. مشرقی لداخ میں پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر مبینہ طور پر چینی فوجیوں کی جانب سے بھارتی سرحد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنانے کے بعد بھارتی فوج نے وہاں کی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل متعدد چوٹیوں پر اپنی موجودگی بڑھا دی ہے اور جھیل کے آس پاس کے اہم مقامات پر جوانوں اور ہتھیاروں کی تعیناتی میں بھی اضافہ کر دیا ہے. بھارت نے منگل کے روز کہا کہ اس نے چینی فوجیوں کے مبینہ اشتعال انگیز اور جارحانہ اقدامات کا معاملہ چین کے سامنے اٹھایا ہے اور اس سے اپیل کی ہے کہ وہ اگلے مورچوں پر تعینات اپنے جوانوں کو قابو میں رکھے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 31 اگست کو کمانڈر سطح کے مذاکرات کے دوران بھی چینی فوجیوں نے ایک طرفہ طور پر سرحد کو بدلنے کی کوشش کی جسے بھارتی فوجیوں نے ناکام بنا دیا. چین نے اس الزام کی تردید کی ہے اور بھارت پر تازہ جارحیت کا الزام عائد کیا ہے. چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی حد بندی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تاہم بیجنگ سرحد پر امن و سلامتی کے قیام کے لیے پرعزم ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک چین بھارت پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پینگانگ جھیل کے پاس بلند چوٹیوں پر بھارت کے قبضے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بھارت چین پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. چینی امور کے ماہر پروفیسر بلی رام کا کہنا ہے کہ سابقہ ٹکراؤ جھیل کے شمالی کنارے پر ہوا تھا اور تازہ ٹکراؤ جنوبی کنارے پر ہوا ہے، جو آئندہ پیش آنے والے مزید واقعات کی جانب اشارہ کرتا ہے.
ہم نے جو ہائٹس وہاں پر جو دکشن چھور ہے اس کا اس پہ ہم نے قبضہ کر لیا اور یہ ایک نیگوشیٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اور ایسے ہی کئی پوائنٹ اور بھی ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک سنکیت اس دشا میں بھی ہے کہ صرف جو ویسٹرن سیکٹر ہی نہیں لیکن اس طرح کی جو گھٹنائیں وہ دوسرے سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک بھارت کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ ہم جو آپ کی جتنی بھی آپ کوششیں کر رہے ہیں اتکرمن کی اس کو ہم ناکام کریں گے اور جو آپ سٹیٹس کو بدلنے کی بات سوچ رہے ہیں منشا رکھتے ہیں اس کو بھی ہم ناکام کر دیں گے.
انہوں نے مزید کہا کہ ان کا اور دیگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ چینی فوجیوں کا وہاں موسم سرما میں بھی جمع رہنے کا ارادہ ہے. بھارت کو بھی اس کا اندازہ ہے، اس لیے اس نے بھی پوری تیاری کر لی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں ابھی تک جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ ناکام رہے ہیں، لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ صورتحال سنگین ہے. بھارت کی فوج کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے. یاد رہے کہ چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام رہتے ہیں تو فوجی کارروائی کا متبادل موجود ہے. دونوں ملکوں میں بدھ کے روز بھی کمانڈر سطح کے مذاکرات ہوئے ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغانستان کے صدارتی محل کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے مزید قیدی رہا کر دیے ہیں اور قیدیوں کے تبادلے پر پیش رفت جاری ہے. صدارتی محل کے ایک ٹویٹ میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ افغان سیکیورٹی فورسز کے باقی قیدیوں کو رہا کر دیں. ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ قیدیوں کا تبادلہ دو طرفہ اقدام ہے اور حکومت اس سلسلے میں ہر اقدام کا بغور جائزہ لے رہی ہے. اس میں مزید کہا گیا کہ حکومت مشاورتی امن جرگے میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہی ہے اور توقع رکھتی ہے کہ طالبان بھی اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے باقی قیدیوں کو جلد رہا کر دیں گے. اس سے قبل افغانستان کی قومی افہام و تفہیم کی کاؤنسل کے ترجمان فریدم خوازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم متوقع طور پر جمعرات کے روز دوحہ روانہ ہونے والی ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے تبادلے کے اقدامات جاری ہیں اور ان کے مکمل ہوتے ہی امن بات چیت کا آغاز ہو جائے گا. دریاسنا کندھار صوبے کے فوجی اہلکار بریگیڈیئر یاحیا اولاوے نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبے میں چار افغان کمانڈوز کو رہا کر دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے آج کسی وقت دو مزید افغان فوجی کمانڈوز رہا کیے جانے کی توقع ہے. افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے فوجی کمانڈوز کو رہا کر دیا گیا ہے اور افغان حکومت نے طالبان کے باقی قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
2 ستمبر بحر الکاہل کے علاقے میں دوسری عالمی جنگ کے سرکاری طور پر خاتمے کا دن ہے اور اس طرح عالمگیر تنازع اختتام پذیر ہونے کا بھی دن. 75 سال پہلے اسی روز جاپان کے ہتھیار ڈالنے سے متعلق باضابطہ دستاویزات پر امریکہ اور جاپان کے نمائندوں نے یو ایس ایس میزوری نامی جہاز پر دستخط کیے تھے جب وہ خلیج ٹوکیو میں لنگر انداز تھا. تفصیل آج ہمارے اسی شو میں ادارے میں سنیے گا. اور 5 عالمی طاقتوں کے گروپ کے درمیان ہونے والی بات چیت کی قیادت کرنے والی یورپی یونین کے عہدیدار نے کہا ہے کہ شرکا 2015 میں طے پانے والے جوہری سمجھوتے کو قائم رکھنے کا عزم رکھتے ہیں جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو پابندیوں میں نرمی کے بدلے محدود کرنا ہے. ہیلگا شمٹ نے ویانا میں ہونے والی ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بات چیت کے شرکا ایران سمجھوتے کو قائم رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں اور موجودہ چیلنجوں کے باوجود اس سمجھوتے کے مکمل اطلاق کو یقینی بنانے کا حل تلاش کریں گے. چین، فرانس، روس اور جرمنی نے ان مذاکرات میں حصہ لیا جو اس سمجھوتے کو بچانے کی تازہ ترین کوشش ہے. ایران نے گزشتہ برس اس سمجھوتے سے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے شکایت کی تھی کہ اسے وعدے کے مطابق اقتصادی ریلیف نہیں دیا گیا جس سے قبل امریکہ نے تازہ پابندیاں عائد کیں. ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اس سمجھوتے سے الگ ہونے کے بعد ان پابندیوں کو لاگو کیا گیا تھا. انتظامیہ نے 2018 میں اس سمجھوتے سے الگ ہوتے ہوئے دلیل دی تھی کہ ایران کو جوہری پروگرام سے روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کیے گئے. میں منگل کے روز ہونے والی بات چیت میں ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کو اپنے 2 مقامات کے معائنے کی اجازت دینے کا خیر مقدم کیا گیا ہے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہاں ایران نے غیر اعلانیہ جوہری مواد کو یا تو استعمال کیا ہے یا اس کا ذخیرہ کر رکھا ہے. ایران کسی بھی نوعیت کی جوہری سرگرمیوں سے انکار کرتا ہے. الیکٹرانکس کی ایک اہم امریکی کمپنی ایپل نے اپنے سپلائر سے کہا ہے کہ وہ اس برس کے آخر تک 7.5 کروڑ 5G آئی فونز کے ساتھ ساتھ آئی پیڈز اور ایپل واچز فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کریں. سعدیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خبر سائے ادارے رائٹرز نے بلومبرگ کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کمپنی کو توقع ہے کہ 2020 میں ہی نئی جنریشن کے آئی فونز کی فراہمی 8 کروڑ تک پہنچ جائے گی. ایپل آئندہ سال آئی فون کے 4 نئے ماڈل لانچ کرنے جا رہا ہے جن میں تیز رفتار 5G وائرلیس کی سہولت موجود ہوگی. ان ماڈلز کے ڈیزائن بھی جدید ہوں گے اور یہ مختلف سائز کی اسکرینوں میں دستیاب ہوں گے. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایپل ایک نیا آئی پیڈ ایئر تیار کر رہا ہے جن میں آئی پیڈ پرو کی طرح جدید اسکرین ہوگی. رپورٹ کے مطابق کمپنی ایک نئے ایپل ٹی وی باکس پر بھی کام جاری رکھے ہوئے ہے جس میں تیز رفتار پروسیسر نصب ہوگا اور یہ ٹی وی باکس گیمنگ اور بہتر ریموٹ کنٹرول کے ساتھ دستیاب ہوگا. توقع کی جا رہی ہے کہ ایپل اسے رواں سال صارفین کے لیے پیش کر دے گا. سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ COVID-19 کی ویکسین تیار کرنے، اس کی وسیع پیمانے پر پیداوار اور اس کی برابری کی سطح پر تقسیم کی عالمی کوششوں کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ یہ کوششیں عالمی ادارہ صحت کی نگرانی میں ہو رہی ہیں. اس وقت دنیا کے 170 سے زائد ملک عالمی سطح پر COVID-19 ویکسین تک رسائی کے حوالے سے رابطے میں ہیں. عالمی سطح پر یہ مشترکہ کوششیں عالمی ادارہ صحت کی نگرانی میں ہو رہی ہیں اور انہیں کوویکس کا نام دیا گیا ہے جو کوالیشن فار ایپیڈیمک پریپیئرڈنیس انوویشنز اینڈ گیوی کا مخفف ہے. گیوی بل اور میلنڈا گیٹس کی طرف سے دنیا بھر کے غریب ملکوں کے بچوں کے لیے ویکسین کی ایک اتحادی تنظیم ہے. صدر ٹرمپ نے جولائی میں عالمی ادارہ صحت سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا. صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں درست انداز میں پوری نہیں کیں اور وہ چین کے مفاد میں کام کرتا رہا ہے جہاں سے یہ وائرس نکلا تھا. جنیوا کے بین الاقوامی تدریسی ترقی کے گریجویٹ انسٹیٹیوٹ میں گلوبل ہیلتھ سینٹر کی شریک ڈائریکٹر سوری مون نے اخبار واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی کثیر ملکی کوششوں کا حصہ نہیں بنے گا تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. امریکہ میں خود اپنی COVID-19 ویکسین کی تیاری ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ اس کی 30 کروڑ خوراکیں آئندہ سال جنوری میں دستیاب ہو جائیں گی. یورپی ملکوں میں کرونا وبا کے باعث لگ بھگ 6 ماہ سے بند اسکول دوبارہ کھول دیے گئے ہیں لیکن حکومتوں نے کرونا وائرس سے متعلق سخت ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے. انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے تھوڑی دیر میں. کرونا وائرس نے جن پر رونق اور رنگا رنگ تقریبات کو دھندلا دیا تھا اب وہ پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں جس کی مثال ہے وینس فلم فیسٹیول. یہ میلہ بدھ سے شروع ہو رہا ہے. سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
کرونا وائرس نے جن پر رونق اور رنگا رنگ تقریبات کو دھندلا دیا تھا اب وہ پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کی مثال ہے وینس فلم فیسٹیول۔ تاہم اس بار یہ فلمی میلہ ایک نئے انداز میں سج رہا ہے، ایک ایسے وقت میں جب کانز اور دیگر فلم فیسٹیولز عالمی وبا کے باعث یا تو منسوخ کر دیے گئے یا پھر انہیں آن لائن منعقد کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وینس فلم فیسٹیول کے انعقاد کو ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ میلہ بدھ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے اس سب سے پرانے فلم فیسٹیول کا 77واں ایڈیشن اپنے روایتی رنگ سے بالکل ہٹ کر اور مختلف انداز میں سجے گا۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق وینس فلم فیسٹیول کے ریڈ کارپٹ پر ماضی کے برعکس شائقین کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ ہالی ووڈ سٹارز اور فلموں کی بڑی تعداد فیسٹیول کا حصہ نہیں ہوگی۔ آؤٹ ڈور اور انڈور تقریبات میں فیس ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ وینس فیسٹیول میں ہالی ووڈ کی فلموں اور سٹارز کے بڑی تعداد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ امریکہ سے یورپ کے سفر پر عائد پابندیاں ہیں۔ فلمی میلے میں یورپ کے مختلف ممالک سے آنے والے مہمانوں کا ان کی آمد پر کرونا وائرس ٹیسٹ بھی کیا جائے گا۔ فلموں کی اسکریننگ کے دوران نشستوں کے درمیان فاصلہ، مخصوص نشستیں اور ماسک کے استعمال جیسی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے گا۔ اس سال فیسٹیول میں زیادہ تر یورپی فلمیں پیش کی جائیں گی، جن میں اٹلی کی فلموں کی نمائش زیادہ ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے دوران بنائی گئی دو اطالوی دستاویزی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی۔ ہسپانوی ڈائریکٹر پیدرو المودرو اپنی انگریزی زبان کی فلم دا ہیومن وائس بھی نمائش کے لیے پیش کریں گے۔ کیٹ بلانچٹ مرکزی جیوری کی سربراہ ہوں گی۔ لابنالے کے چیف رابرٹ سکارڈو کا کہنا ہے کہ وینس فلم فیسٹیول منعقد کرنے کا فیصلہ وینس اور فلم انڈسٹری کے لیے دوبارہ جنم لینے جیسا ہے۔ یہ تجربہ آگے چل کر مزید ثقافتی سرگرمیوں کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ وینس فلم فیسٹیول 2 ستمبر سے 12 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اس میلے کے انعقاد کے ساتھ آرٹ کی دنیا میں واپسی اہم ہے، کیونکہ اٹلی کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والا پہلا مغربی ملک ہے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ وائلڈ لائف پارکس اور چڑیا گھروں کی رونق بننے والے مور، فیزنس اور دوسرے شوخ اور نایاب پرندے دل تو لبھاتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ آج سمن خان ہمیں لے جا رہے ہیں لاہور کے ایک ایسے سینٹر میں جہاں ان پرندوں کی مصنوعی طور پر افزائش نسل کی جاتی ہے۔
لاہور کے جلو پارک میں قائم مرکز افزائش نسل کے انکیوبیٹر روم میں مور، فیزنٹس اور دیگر پرندوں کے انڈوں کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرمایا جا رہا ہے، جس کے بعد انہیں ہیچر میں رکھا جائے گا جہاں بچہ خول توڑ کر باہر آتا ہے۔ ننھے پرندے ہیچنگ روم میں ایک ماہ تک رہتے ہیں، جہاں مصنوعی ماحول میں ان کی نشو نما کی جاتی ہے۔
وائلڈ جو برڈ ہے، فیزنٹ ہے اور پیکول ہیں، ان کا جو انکیوبیشن ٹمپریچر ہم سیٹ کرتے ہیں وہ اراؤنڈ 100 ڈگری ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی 45-60 تک ہوتی ہے۔ فوراً ہم ایگ لے کے ادھر ان کو کر دیتے ہیں، انکیوبیٹر میں لگتے ہیں۔ اب فیزنٹ اور پی فول کا انکیوبیشن پیریڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ فیزنٹ کا ہے وہ 24 ڈے ہے اور پی فول کا ہے 28 ڈے۔ 24 ڈے پہ فیزنٹ کے ایگ جو رکھے ہوئے تھے وہ ہیچ ہونا شروع ہو گئے، ان کو ہم بروڈنگ کے لیے الگ جو ہمارا کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں۔
یہ ایک صبر ازما کام ہے۔ جنوری کے اوائل سے ہی پرندوں کے جوڑے بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد مارچ سے جولائی تک انڈوں کا موسم ہوتا ہے۔ اس دوران انتظامیہ کو 200 سے 300 انڈے روزانہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ چوزوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ان کی ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے اور مختلف سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں، مگر آزاد فضا میں اڑنا ان سب کی قسمت میں نہیں۔
یہاں پہ جو بریڈ ہوتے ہیں، یہ بچے جو ہم یہ دوسرے پارکوں میں بھی شفٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سال میں ایک ٹرافی ہنٹنگ بھی ہوتی ہے، 500-600 برڈ وہاں پہ بھی لگتا ہے، تو ٹرافی ہنٹنگ کے لیے بھی ہم جو سارے فیزن جو ہیں یہاں سے بھیجتے ہیں۔
سفاری زو لاہور میں پرندوں کی ایک بڑی ایوری ہے جس میں موجود مختلف رنگ و نسل کے 200 سے زائد پرندے یہاں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ پارک بھی پرندوں کی افزائش نسل میں خود کفیل ہے، متبادل سٹاک برقرار رکھنے کے علاوہ نجی سیکٹر کو فروخت کر کے منافع بھی کماتا ہے۔ جس طرح قدرتی ماحول میں پرندوں کی زندگی انسانی آنکھ سے بڑی حد تک اوجھل رہتی ہے، اسی طرح افزائش نسل کے ان سینٹرز میں بھی انہیں لوگوں کی چہل پہل سے دور ہی رکھا جاتا ہے۔
پبلک کا جب سٹریس آتا ہے نا تو فرٹیلیٹی بہت لو ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بھی اب نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فیزنٹری الگ آپ کو بنانی پڑتی ہے ہٹ کے پبلک ایریا سے، کہ وہاں پہ جو ہے نا منیمم جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس ہو پبلک کی۔ اس لیے جب یہ طرح بڑے ہو جاتے ہیں، ذرا اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، ذرا بڑے ایڈلٹ برڈس کے ساتھ کم از کم 6-7 مہینے بعد جو ہوتا ہے نا پھر ہم وہ کرتے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ ابھی دیکھیں گے نا تو دسمبر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا پھر ہم ان کو شفٹ کریں گے۔
افزائش نسل کے ایسے پروگرام نایاب اور معدوم ہوتے پرندوں کا وجود برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ پرندے ختم ہو گئے تو قدرت کا بنایا توازن بگڑ بھی سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یورپی ممالک کرونا کی وبا کے باعث 6 ماہ سے بند اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اسکول کھولنے کے امکان پر اساتذہ کی کچھ تنظیمیں، عملے اور بچوں کی حفاظت کے متعلق خدشات کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ ارم عباسی کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے۔
برطانوی وزیراعظم کے خیال میں اب اسکول کھول دینے چاہیے۔
The schools are safe and it is
اسکول محفوظ ہیں اور طلباء کو واپس آتا دیکھنا زبردست ہے۔
برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر اسکولوں کے دوبارہ کھولنے میں خطرے کی بات کریں تو پھر طلباء کو واپس لانے میں بہتری ہے۔
The chances of children being catching COVID and then
بچوں کے محض اسکول جانے سے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے اور صحت کے سنگین مسائل سے دوچار ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، مگر ایسے بہت ثبوت ہیں کہ طویل عرصے کے لیے اسکول نہ جانے سے بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس کے طویل مدتی اثرات بھی ہیں۔
اس ہفتے اپنی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے برطانیہ کا کہنا ہے کہ اب ہائی اسکول کے تمام طلبہ کو ایسی جگہوں پر ماسک پہننا ضروری ہے جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں، لیکن کلاس رومز میں نہیں۔ فرانس میں بھی اسی طرح کا قانون لاگو ہوگا جہاں 6ویں جماعت اور اس سے اوپر کے تمام بالغوں اور طلبہ کو ماسک پہننا پڑے گا۔ اٹلی ٹیچرز اور شاگردوں کی ٹیسٹنگ کے بعد اپنے اسکول کو دوبارہ کھولنے کی پالیسی پر قائم ہے۔
یہ بات واضح ہے کہ اگر وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو آپ کو ضرورت پڑنے پر کلاس یا اسکول بند کرنا پڑے گا یا پھر بچے گھر میں ہی رہیں گے۔
اسپین میں کرونا کی وبائی بیماری کے عروج کے بعد پچھلے ہفتے ہفتہ وار انفیکشن کے سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی، تاہم اموات بہت کم ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسکول کو دوبارہ کھولنا ترجیح ہے۔
ہم بنیادی طور پر والدین، طلباء، اپنے بیٹوں، بیٹیوں، اساتذہ اور کارکنوں کے مقروض ہیں کہ انہیں محفوظ ماحول میسر ہو۔
بہت اسٹوڈنٹس 6 ماہ میں پہلی بار رسمی نظام میں تعلیم حاصل کریں گے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ بچوں کو کلاس رومز میں واپس لانا ناگزیر ہے جو طلباء اور اساتذہ دونوں کے لیے محفوظ ہیں۔
شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ کے درمیان وائرس کے پھیلاؤ کی شرح زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ ساتھ شاگردوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم 1 ارب سے زیادہ بچوں کو اسکول سے باہر رکھنے کے ساتھ عالمی تعلیمی بحران میں داخل ہو رہے ہیں۔
گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اب جب اسکول اور دفاتر کھل رہے ہیں تو پورے یورپ میں پریشانی کی کیفیت ہے، کیونکہ انفیکشن کی شرح میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔
بھارت میں کرونا وائرس کے روزانہ 70,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں بہت سے بھارتی شہری اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں اور عاملوں اور نجومیوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث ان دنوں کیا صورتحال ہے؟ فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بھارت میں کاروباری بندشوں کے خلاف بیزاری اور کرونا کے متاثرین سے رابطے میں آنے والوں کی معلومات کے نظام کے فقدان سے COVID-19 کی وبا اب 1.3 ارب لوگوں کی آبادی کے اس ملک کے ہر کونے میں پھیل چکی ہے۔ بھارت میں کیسز کے بڑھنے کی رفتار اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں روزانہ 75,000 سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ وبا سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال میں بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد عاملوں اور نجومیوں کا رخ کر رہی ہے۔
ابھی لوگوں کو اتنی دہشت ہے
कि आगे समय कैसा आएगा, हमारा गुजारा कैसे होगा, नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, हमारा कारोबार रहेगा नहीं रहेगा।
दूसरी जानिब मिस्र में मार्च में कोरोना वबा के आगाज के बाद पहली बार मस्जिद को जुमे की नमाज के लिए खोला गया तो काहिरा की मारूफ अल अजहर मस्जिद में नमाजियों का रश उमड़ आया। मिस्र में कोरोना के 98,000 से ज्यादा केसेस और 5,500 के करीब अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। मुल्क में मस्जिद को जून के इख्तिताम पर खोल दिया गया था, तहम रश के पेश नजर नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत नहीं दी गई थी।
खुदा का शुक्र है हमारे लिए ये ईद का सा समा है। कोरोना वायरस और इसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो खुदा की तरफ से है, ताकि मुसलमानों को ये एहसास हो कि वो खुदा के रास्ते से भटक गए हैं और वो वापस दुरुस्त रास्ते पर आ जाएं।
गजा में माहीगीर इसराइल और हमास पुलिस की जानिब से लगाए गए दोहरे शटडाउन से परेशान नजर आए। इस छोटे से साहिली इलाके में जो कि 20 लाख फलस्तीनियों का घर है, 40 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी आम दिनों में इलाके के लिए खुराक और 4,000 माहीगीरों के लिए रोजगार का अहम जरिया है।
पहले कब्जे के 22 और एक हफ्ते बाद कोरोना वायरस की वजह से हम पर समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई, अब हम बेरोजगार हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका कोरोना केसेस की कुल तादाद के एतबार से अब भी दुनिया भर में पहले नंबर पर है, जहां तकरीबन 60 लाख केसेस और 1,80,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जो आलमी अमवात का 20% है। तहम बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरख्वास्त देने वालों में कुछ कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में शटडाउन में सख्ती करते हुए रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म जारी हुआ है। शहर के गिरजाघर, नाइट क्लब्स और स्कूल्स पहले ही बंद हैं, जबकि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी सख्ती करते हुए तमाम पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। शहर के मेयर ने 1 सितंबर को मिडिल स्कूल खुलने पर तलबा को दोबारा काबिल इस्तेमाल मास्क फराहम करने का ऐलान भी किया। कोविड-19 के आलमी बहरान से निमटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने अंदाज में इकदामात करते नजर आते हैं। फैज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
कोरोना वायरस की वजह से उन लोगों की अहमियत का भी एहसास हुआ है जो अगर काम न करें तो बाकी सबका जीना दूभर हो जाए। इस बहरान के दौरान अमेरिका में गली महलों से कूड़ा उठाने वाले खाकरूबों को भी सराहा गया है, जो कचरा उठाने और सफाई सुथराई की खातिर अपनी सेहत हर रोज खतरे में डालते हैं। मजीद तफसीलात नीलोफर मुगल की रिपोर्ट में पेश करते हैं।
यहाँ के रिहायशियों ने इब्तदा में वाकई हमारी कदर नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम कचरा हैं। मेरा मतलब है, आप अपना कूड़ा हमारे पास लाते हैं लेकिन हम कचरा नहीं। कूड़े करकट की सनत में तवील अरसे से काम करने वाली दिनीता ग्लेन का कहना है कि अब इस सोच में तब्दीली आ रही है। वो रियासत वर्जीनिया में कचरे के ट्रांसफर स्टेशन में काम करती है, जहाँ कुछ मुलाजमीन कोविड-19 की वजह से काम पर नहीं आ रहे।
Some people have gotten sick.
कुछ लोग बीमार पड़ चुके हैं और इनके खानदान और घर के अफराद बीमार पड़ चुके हैं और इन्हें उनकी देखभाल की जरूरत है।
अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा अफराद कचरा उठाने की सनत से वाबस्ता हैं और कोरोना वायरस के सबब बंदिश की वजह से घरेलू कूड़े करकट में 25% इजाफे से इन मुलाजमीन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।
If garbage sits on the street,
अगर कचरा कुछ दिन भी गली में पड़ा रहता है तो इससे सेहत आमा का मसला पैदा होता है। कूड़े में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, बारिश से कूड़े में माया पैदा होता है।
वबाई अमराज के माहिरीन के मुताबिक ये कूड़ा नहीं जिसके बायस कूड़ा उठाने वाले अमले को वायरस से मुतासिर होने का खतरा ज्यादा हो, असल में ये उनका कम्युनिटी से राबता है जिसके बायस उनके लिए खतरा बढ़ गया है।
A person who is infected.
अगर कोई बीमार अफराद खांसे, छींके, बोले, गाय या इनमें से कोई भी अमल कर रहा हो तो अपने सांस की बूंदें दूसरों को मुंतकिल कर सकता है, हत्ता कि छोटे छोटे कतरे भी जिन्हें हम एरोसोल कहते हैं।
Small droplets we call aerosols.
मुल्क भर में सफाई सुथराई से मुंसलिक तमाम कारकुनों को हिफाजती लिबास मुयसर नहीं। कूड़ा करकट उठाने वाली मुल्क की दूसरी बड़ी कंपनी रिपब्लिक सर्विसेज के मुलाजमीन ने गैर महफूज हालात पर एहतजाज किया है।
I think in the early days folks were concerned and they were
ابتدائی دنوں میں لوگوں کو تشویش لاحق تھی۔ ہمیں واضح طور پر سماجی فاصلے اور حفاظتی ساز و سامان پر غور کرنا پڑا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر متعدد بار سینیٹائزنگ کر رہے ہیں۔
ریپبلک سروسز کمپنی کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن ملازمین کو اضافی چھٹیاں دینے کی پالیسی ابھی بھی ایک مسئلہ ہے۔
ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ایسے کارکنان جنہیں قرنطینہ میں رہنے کو کہا گیا تھا ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا، انہیں زبردستی اپنی بیماری اور دیگر چھٹیاں استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے آپ کو بیمار ہونے کی ترغیب ملتی ہے۔
یونین یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ کمپنی وائرس سے متاثر کارکنوں کی تعداد کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرے۔ انتہائی ضروری ورکرز کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بیمار ہونے کا خطرہ مول لینا صرف شکریہ ادا کرنے سے زیادہ کا مستحق ہے۔
کچھ مقامات پر مالکان مزدوروں کو ایک گھنٹے کی بنیاد پر اضافی رقم کی ادائیگی کر رہے ہیں، تاہم ایسا پوری صنعت میں نہیں ہو رہا۔
میرا مطلب ہے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں ٹریفک سے نمٹنے کے بارے میں ہے، نہ صرف یہاں کی رہائشیوں کے ساتھ بلکہ کمرشل سامان لانے لے جانے والوں کے ساتھ بھی، اور کبھی کبھی یہ بہت خوشگوار نہیں ہوتا۔
خوشگوار ہے یا نہیں، دنیتا گلن نے خدمت کے جذبے اور اپنے حصے مزاح کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ویرونیکا بلدیراز اغلیسیاس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
سماجی رابطے کی سائٹ فیس بک نے آسٹریلیا کے شہریوں کی جانب سے شیئر کیا گیا خبروں کا مواد بلاک کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
آسٹریلیا کی حکومت کی جانب سے تجویز کردہ نئے قانون میں فیس بک اور گوگل کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مقامی خبر رساں اداروں کو ان کا مواد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرنے کے بدلے معاوضہ ادا کرے۔ اگر آسٹریلیا نے اس قانون کی منظوری دے دی تو وہ دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جہاں سوشل میڈیا کی کمپنیاں مقامی ذرائع ابلاغ کو ان کا مواد شائع کرنے کا معاوضہ دینے کی پابند ہوں گی۔ آسٹریلیا میں فیس بک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ول ایسٹن کا کہنا ہے کہ اگر یہ ڈرافٹ قانون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو فیس بک اور انسٹاگرام پر آسٹریلیا کے شہریوں اور پبلشرز کو مقامی اور بین الاقوامی خبریں شیئر کرنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلوی حکومت کی جانب سے مجوزہ قانون ہر قسم کی منطق سے آری ہے۔ بل ایسٹر نے اپنے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ آسٹریلوی حکومت کو خبریں شیئر کرنے سے روکنا پہلی نہیں بلکہ آخری ترجیح ہوگی۔ ان کے بقول خبروں کا معاوضہ ادا کرنے کا قانون آسٹریلیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کے شعبے کو نقصان پہنچانے کا موجب ہوگا۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیر خزانہ جیش فریڈنبرگ کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون قومی مفاد میں ہے اور اس پر 18 مہینے عوامی طور پر غور و خوص کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ اصلاحات کے قانون کے ذریعے مقامی میڈیا انڈسٹری کو طویل البنیاد فائدہ ہوگا اور مقامی مواد بنانے والوں کو ان کا معاوضہ ملے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کو بذریعہ ای میل اپنے رد عمل میں جیش فریڈنبرگ نے کہا کہ ہم جبر اور دھمکیوں کا جواب نہیں دیتے چاہے وہ کہیں سے بھی آئیں۔ آسٹریلیا کے کمپٹیشن اینڈ کنزیومر کمیشن کے چیئرمین راڈ سمز نے انٹرنیٹ اصلاحات قانون کی تجاویز مرتب کرنے کے عمل کی نگرانی کی ہے۔ ان کے بقول فیس بک کا رد عمل بے وقت اور غلط فہمی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ قانون کا مقصد آسٹریلوی نیوز میڈیا کے کاروبار اور فیس بک اور گوگل کے درمیان شفافیت اور انصاف پر مبنی تعلقات قائم کرنا ہے۔ دنیا بھر کی طرح آسٹریلیا کے روایتی میڈیا نے بھی اشتہارات کی مد میں اپنا کاروبار سوشل میڈیا کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ بہت کم صارفین اب آن لائن سبسکرپشن لیتے ہیں۔ نیوز کارپوریشن کا کہنا ہے کہ وہ نیو ساؤتھ ویلز، وکٹوریا، کوئنز لینڈ اور ساؤتھ آسٹریلیا میں اخبارات کی اشاعت بند کر دے گا، تاہم یہ اخبارات آن لائن پڑھے جا سکیں گے۔ فری ٹی وی آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو بریجٹ فیئر کا کہنا ہے کہ فیس بک کا منصوبہ زور و زبردستی کے مترادف ہے اور فیس بک منصفانہ معاوضہ ادا کرنے سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آسٹریلیا کے فیس بک صارفین کو یرغمال بنا کر آسٹریلوی حکومت کو دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اقدام سے باز رہے۔ بریجٹ فیئر کے بقول یہ مجوزہ قانون فیس بک، گوگل اور آسٹریلوی نیوز میڈیا کاروبار کے مابین معاملات طے کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ گزشتہ ماہ گوگل نے ایک تشہیری مہم شروع کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آسٹریلیا کے انٹرنیٹ اصلاحات قانون کی وجہ سے اگر گوگل کو خبر رساں اداروں کو ان کے مواد کی وجہ سے معاوضہ ادا کرنا پڑا تو صارفین کا نجی ڈیٹا غیر محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری جانب اے سی 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 کا موقف ہے کہ گوگل کا ایسا خیال غلط معلومات کی وجہ سے ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
2 ستمبر کو بیر الکاہل کے علاقے میں دوسری عالمی جنگ سرکاری طور پر ختم ہو گئی اور اس طرح عالمگیر تنازع اختتام پذیر ہوا. 75 سال پہلے اسی دن جاپان کی غیر مشروط ہتھیار ڈالنے سے متعلق باضابطہ دستاویزات پر امریکہ اور جاپان کے نمائندوں نے یو ایس ایس میزوری نامی جہاز پر دستخط کیے. یہ جہاز خلیج ٹوکیو میں لنگر انداز تھا. 8 مئی کو جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد یورپ میں دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن بحر الکاہل کے علاقے میں جنگ جاری تھی اور جنگ کا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ جاپان ہتھیار نہیں ڈالتا. امریکہ کی جانب سے ایٹم بم کے کامیاب تجربے کے 10 دنوں بعد 26 جولائی کو اتحادی فوجوں نے پوسٹ ڈیم اعلامیہ جاری کیا، جو ایک ایسی دستاویز تھی جس میں سلطنت جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی شرائط کا خاکہ بیان کیا گیا تھا. جاپان کی طرف سے اس پیشکش سے انکار کی صورت میں فوری اور نہایت سنگین تباہی منتظر تھی. جاپان نے اس الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا، لہذا یہ ضروری ہو گیا کہ جاپان کو میدان جنگ میں شکست دی جائے. یہ واضح طور پر ایک کٹھن کام تھا. 3 سال سے زیادہ عرصے تک بحر الکاہل میں امریکہ اور اس کے اتحادی جاپان سے برسر پیکار رہے، جسے تاریخ کی بعض بدترین بحری جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے. بحر الکاہل کے جزائر میں خونریز جنگ میں اکثر شکست خوردہ جاپانی فوجیوں اور سویلین افراد نے یکساں طور پر اجتماعی خودکشی کرنا شروع کر دی. ان حالات میں امریکی کمان اس بات پر قائل ہو گئی کہ جاپان پر یلغار کی صورت میں دونوں جانب جانوں کا زبردست نقصان ہوگا، لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنگ کو تیزی سے اور فیصلہ کن انداز میں ختم کرنا لازمی ہے. فضائی حملوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے پمفلٹ گرائے جانے اور شہری آبادیوں کے انخلا پر زور دینے کے بعد امریکہ نے 3 دنوں کے فرق سے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرا دیے. بالآخر جاپانی قیادت اس بات پر قائل ہو گئی کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، اور 14 اگست کو جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو نے اعلان کیا کہ جاپان ہتھیار ڈال دے گا. جنرل ڈگلس میکارتھر نے، جس نے اتحادیوں کی جانب سے جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے اعلان کو تسلیم کر لیا، یو ایس ایس میزوری کی تقریب کے بعد کہا کہ آج سے توپیں خاموش ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بڑا المیہ ختم ہو گیا ہے، ایک بڑی فتح حاصل ہو گئی ہے، کھلے آسمانوں میں موت کا مزید کھیل ختم ہو چکا ہے، سمندروں میں صرف تجارتی سرگرمیاں باقی ہیں اور ہر جگہ لوگ سورج کے اجالے میں آرام سے چل پھر رہے ہیں. پوری دنیا اب سکون کا سانس لے رہی ہے اور مقدس نصب العین پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے. بحر الکاہل کا علاقہ ایک نئی آزاد دنیا کے دور میں داخل ہو گیا ہے. آج آزادی کا دور دورہ ہے، جمہوریت رواں دواں ہے. آج ایشیا اور یورپ میں بھی شکنجوں سے آزاد لوگ آزادی کی بھرپور مٹھاس کا مزہ لے رہے ہیں. خوف و خطر سے انہیں نجات مل گئی ہے. 2 ستمبر 1945 کو دوسری عالمی جنگ بالآخر صحیح معنوں میں اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی اور ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ نیوز شو روزانہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے اور اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کرتے رہیے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہجت جیلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, ڈبلو ڈبلو ڈبلو